shaheed-e-islam.com
خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
www.shaheed-e-islam.com
موت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے اس کے ہاتھ میں ہے سلطنت وہ على كل شيء قدير اور وہ ہر چیز پر قادر الذي خلق الموت والحیات جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو ليبلوكم ايكم احسن عملا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرتا ہے وہو العزیز الغفور اور وہ ہے بڑا زبردست بہت بخشنے والا الذی خلق سبع سماوات طباقا جس نے پیدا کیے سات آسمان تہ در تہ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت تم نہیں دیکھتے ہو رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق فرجع البصر هل ترى من فطور سو لٹاؤ نظر کو کیا دیکھتے ہو کوئی شگاف ثم ارجع البصر كرتين پھر لوٹاؤ نظر کو بار بار ينقلب اليك البصر قاسئا لوٹ آئے گی تمہاری طرف تمہاری نگاہ ناکام ہو کر وہو حسیر اور وہ تھکی ہوئی ہو ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح اور ہم نے مزین کیا قریب کے آسمان کو ستاروں کے ساتھ وجعلناها رجوما للشیاطین اور ہم نے بنایا ان ستاروں کو تیر شیطانوں کے لیے وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے ان شیاطین کے لیے عذاب جلدی آتا حَفَّ عَلَى شَانُهُ کے بابرکت ہونے کو ذکر فرمایا اور یہ کہ پوری کائنات کی سلطنت اسی کے قبضے میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی قدرت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ موت اور حیات بھی اسی کے قبضے میں ہے اور وہ اس کا خالق ہے. گفتگو اس میں ہو رہی تھی کہ موت کو مقدم کیا ہے حیات پر, جس کے وجود ذکر کیے تھے. ان میں سب سے عام ترین وجہ یہ کہ موت مقصد کے اعتبار سے مقدم ہے, اگرچہ حیات عمل کے اعتبار سے مقدم ہے. یعنی عمل تو ہوتا ہے زندگی میں, لیکن اس عمل کا ثمرہ اور مقصد وہ حاصل ہوگا موت کے بعد. اور مقاصد مقدم ہوتے ہیں ذہن, جیسے مکان کا بنانا اس سے مقصود ہے اس میں رہائش, تو رہائش کا تصور پہلے ہوتا ہے, مکان بعد میں بنتا ہے. یوں بھی موت اپنی ذات کے اعتبار سے مقدم ہے, اس لیے کہ موت نام ہے زندگی کے نہ ہونے کا.
www.shahideislam.com
اصل حالت یہی تھی کہ زندگی نہیں تھی, اللہ نے بعد میں زندہ کر دیا, تو موت کے بعد حیات ہوئی, پھر حیات کے بعد موت ہوگی, ہم اپنی اصلی حالت پر لوٹ جائیں گے, پھر حق تعالی شانہ دوبارہ زندہ کریں گے, اور یہ حیات پھر ہمیشہ ہمیشہ کی حیات ہوگی. تو گویا دو موتیں اور دو حیاتیں ہیں. اور ان دونوں میں موت مقدم ہے حیات سے, اس لیے اس کو ذکر فرمایا. باقی یہ کہ اس حیات, موت اور حیات کی تخلیق سے مقصد لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون سب سے بہتر عمل کرتا ہے. تو اس کارخانے کی تخلیق سے مقصود انسانوں کی آزمائش ہے, ان کا امتحان ہے, یہاں کی خوشی, یہاں کی غمی, یہاں کی شغب, یہاں کی بیماری, اور جتنے عوارض اور حوادث انسان کو پیش آتے ہیں, یہ بھی آزمائش کے لیے ہیں. علاوہ اس کے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جتنے احکام بھیجے گئے ہیں وہ بھی ابتلاء اور آزمائش کے لیے. تاکہ وہ دیکھے یعنی ظاہر کرے, دیکھا ہوا تو اس کا ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں, لیکن وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ, تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. ایک ہے عمل کرنا, ایک ہے اچھا عمل کرنا, ایک ہے سب سے اچھا عمل کرنا. یہ تین درجے, عمل, اچھا عمل اور سب سے اچھا. تو عمل تو صرف نفس عمل تو مطلوب نہیں, جیسے کیسا کر لو اور جیسی بھی نیت سے کر لو یہ مطلوب نہیں, مطلوب ہے کہ اچھا عمل کرو. میں نے بتایا تھا کہ اچھے عمل میں دو شرطیں ہیں, اللہ کے لیے کیا جائے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے. آپ کی سنت کے مطابق کیا جائے. جو عمل اللہ کے لیے نہیں وہ اچھا نہیں ہے, اور جو عمل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں وہ بھی اچھا نہیں. اچھی بات ہے, بہت سے لوگ عمل کرنے والے ہیں. اب تیسرا درجہ آئے گا کہ تم میں سب سے اچھا عمل کس نے کیا. جیسے مقابلہ ہوتا ہے امتحانات میں, اول دوم سوم اور پھر فلاں درجے میں پاس ہوا, اول درجے میں یا درمیانے درجے میں یا سب سے کمزور درجے میں, پھر ان درجوں میں بھی مختلف درجے ہوتے ہیں. کوئی بالکل اتنا پاس ہوا کہ بس پاس ہی ہو گیا, پہلے نمبر نمبر اس کے پاس کچھ نہیں, اور ایک پاس ایسا ہوا کہ جو جتنا کہ کامیابی کا معیار تھا اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا. تو مقابلے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اچھا کون نکلا, کیونکہ یہ زندگی اور موت اللہ نے سب کو عطا فرمائی ہے. تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ صرف اتنا نہیں دیکھنا کہ کون اچھے عمل کرتا ہے کون نہیں کرتا, دیکھنا یہ ہے کہ کون احسن و عمل ہے, سب سے اچھا کون نکلتا.
www.shaheed-e-islam.com.
اس لیے امام ربانی مجد السانی رحمہ اللہ تعالیٰ اکثر یہ شعر مکاتیب شریفہ میں نقل کیا کرتے ہیں کہ ہوئے توفیق و سعادت درمیاں افگندہ ان, ہوئے توفیق و سعادت درمیاں افگندہ ان, کسب میدان در نمی آئے سوارا نا چشل. یعنی توفیق اور سعادت کی گیند میدان میں پھینکی ہوئی ہے کہ اٹھاؤ بھائی, کون اٹھاتا ہے اس. لیکن کوئی بھی میدان میں نہیں آتا, سواروں کو کیا ہو گیا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کی تفسیر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ اورع و اطوع للہ, احسن عمل کی تفسیر فرمائی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں سے, ایک یہ تم میں سے پرہیزگار زیادہ کون ہے, یعنی اللہ تعالی کی حرام اور ناجائز کی ہوئی چیزوں سے بچنے والے, اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری زیادہ کرنے والا کون ہے. اور بس یہی حسن عمل ہے, محارم اللہ سے بچنا, جو چیزیں کہ اللہ نے ناجائز قرار دی ہیں, کون کا تعلق قلب سے ہو یا قالب سے ہو, آنکھوں سے ہو یا کانوں سے ہو, ہاتھ سے ہو یا پاؤں سے ہو, ان سے بچنا. اور دوسرے اللہ تعالی کی فرما برداری والے اعمال کو بجا لانا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, اور وہ ہے بڑا زبردست بہت بخشنے والا. اگر کوئی شخص موت و حیات کے اس مقصد کو پورا نہیں کرے گا تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنائے گا اور اللہ تعالیٰ کو پوری قدرت ہے سزا دینے پر، کوئی شخص اس کو سزا دینے سے روک نہیں سکتا. اور الغفور ہے، سب سے زیادہ بخشنے والا، بہت ہی بخشنے والا. اس لیے اگر کوئی شخص اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ احسن عملاً کے معیار پر اتروں، لیکن پھر لغزش ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو وہ بہت بخشنے والا ہے، ان کوتاہیوں اور لغزشوں کو معاف بھی فرما دے. یہ تمہاری اپنی تخلیق اور اس تخلیق کے اصل مقصد کو ذکر کیا، اس کے بعد پھر تمہارے متعلقات کو ذکر کرتے ہیں. اصل تو انسان تھا، اصل مقصود انسان کی تخلیق ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ آدمی کو لایا جاتا ہے تو اس کو رہائش کے لیے مکان بھی دیتے ہیں، اور اس کی معاش کا بھی بندوبست کرتے ہیں، روٹی پانی کا بھی بندوبست کرتے ہیں. تمہیں جو یہاں مہمان کے طور پر لایا گیا تھا، تو ضرورت تھی کہ تمہارے لیے ایک رہنے کی جگہ بھی بنا دی جاتی، اور ساتھ کے ساتھ ایک کارخانہ بھی بنا دیا جاتا جس میں تم لگے رہو، کام تو کرو. چنانچہ فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے پیدا کیے ساتوں آسمان طبقہ در طبقہ، ایک طبقے سے اوپر دوسرا طبقہ، دوسرے سے اوپر تیسرا طبقہ، وہکذا سات آسمان پیدا کیے، یہاں سے آسمان تک کا فاصلہ 500 میل کی مسافت کا ہے، 500 سال کی، 500 میل، 500 سال کی مسافت کا ہے. پھر اتنی ہی مسافت اس کی آسمان کے موٹاپے میں خرچ ہوتا.
www.shaheedislam.com.
پھر اس قریب والے آسمان سے اوپر اسی طرح ساتویں آسمان تک پہنچو، اس کے اوپر عرش الہی ہے، اور عرش کے اوپر کرسی جو تمام عالم کو محیط ہے، اور عرش الہی کے مقابلے میں یہ سات آسمان ایسے ہیں جسے تال میں 7 روپے رکھے ہوئے. اور کرسی وہ عرش اعظم پر محیط ہے، اور عرش اعظم اس کرسی کے مقابلے میں ننا منا سا. رب العرش العظیم، عرش عظیم کا مالک ہے. وسیع کرسی السماوات والارض، احاطہ کیے ہوئے ہو اس کی کرسی آسمانوں کو اور زمین کو. تو اس نے پیدا کیے 7 سماوات طباقا، 7 آسمان تہ در تہ، طبقہ در طبقہ. یہ تمہارے لیے کارخانہ بنایا ہے، اور انسان کی تخلیق اپنے اندر عجائبات کا ایک عالم رکھتی ہے. اس کے بعد پھر یہ آسمان کی تخلیق عجیب و غریب قسم کے عجائبات پر مشتمل ہے. چنانچہ فرماتے ہیں ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھتے ہو آسمان کی تخلیق میں کوئی فرق، بلکہ ہر چیز تناسب کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ پیدا کی گئی. فرج البصر هل ترى من فطور، اگر تمہیں شک ہو تو لوٹاؤ نظر کو، دیکھا تو ہوگا آسمان کو پہلے بھی بہت سی دفعہ، لیکن اب ہمارے کہنے سے دیکھو، تو اس لوٹاؤ نظر کو، کیا تم دیکھتے ہو اس میں کوئی شگاف؟ فطور کے معنی شگاف کے ہیں، فطر کے معنی پھٹنے کے ہیں، کوئی پھٹن، کوئی دراڑ، کوئی شگاف تمہیں نظر آتا ہے؟ کتنی مدت سے تمہارے باپ دادوں کے وقت سے تم دیکھتے چلے آ رہے ہو، کبھی کسی کو شگاف نظر آیا؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر لوٹاؤ نظر کو دو مرتبہ، دو مرتبہ سے مراد بار بار، یعنی کرتم بعد مرتبہ، بار بار دیکھو اور ٹک ٹک ہی بند کر دیکھو. تمہارے پاس کوئی دوربینی بنی ہے تو وہ بھی لے لو، کوئی بڑی سے بڑی طاقتور دوربین کے ساتھ دیکھو. ینقلب الیک البصر خاسیم و حسیر، لوٹ آئے گی تمہاری طرف نظر ذلیل ہو کر، خاسی کے معنی ناکام، نامراد ہو کر، وہ کچھ نہیں دیکھ پائے گی اور وہ تھکی ہوئی ہو. تو یہ حق تعالی شانہ کی تخلیق ہے آسمانوں سے متعلق، اجمالی ذکر فرمایا. باقی اس آسمان میں اللہ نے کیا کیا عجائبات رکھے ہیں، کون اس کو سمجھ سکتا ہے اور کس کو بتایا جائے؟ یہاں زمین کے قصے کو تم ابھی تک تمام نہیں کر سکتے. اور کسی لیے کہا تھا کہ تو کہہ زمین نکو ساختی کہ باس ماہ میں پرداختی، تو نے زمین کے قصوں کو پورا کر لیا ہے کہ اب آسمانوں میں مشغول ہو گئے. یہ زمین جو تمہارے قدموں کے تلے رندی جا رہی ہے، آج تک تم اس کے عجائبات کو نہیں سمجھ سکے، تمہیں کیا بتائیں کہ آسمان میں کیا عجائبات ہے؟ اس لیے صرف اجمالی ذکر کر دیا کہ سات آسمان طبق در طبق پیدا فرمائے ہیں اور ان کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی تفاوت نہیں. اس کے بعد کائنات الجب کو ذکر فرماتے ہیں، فضا کی مخلوق. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے مزین اور آراستہ کیا ہے دنیا کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ. چراغوں سے مراد ستارے. بطلموسی حکمت، یعنی پرانا فلسفہ یہ کہا کرتا تھا، ہمیں بتایا کرتا تھا اور ہم سے لڑائی بھی کرتا تھا، ہم اس وقت بھی لڑتے تھے کہ یہ ستارے آسمان میں گڑے ہوئے ہیں، وہ ہمیں یہ بھی بتاتے تھے کہ سورج چوتھے آسمان پر ہے، چاند قریب کے آسمان پر ہے، اور مریخ ستارہ فلاں جگہ ہے، کہکشاں فلاں آسمان میں ہے، نقشے بنا بنا کر کے ہمیں سمجھاتے تھے. www.shaheed-e-islam.com. لیکن جدید حکمت نے ان تمام نظریات کو باطل قرار دیا. اب ہم سے یہ لوگ پھر لڑنے لگے، کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا ہے، قریب کے آسمان کو ستاروں کے ساتھ مزین کیا ہے. تو ستارے تو آسمان میں نہیں ہیں، ستارے تو نیلگون فضا کے اندر ہے. یہاں سے اوپر فضائے نیلگون کا جو فاصلہ ہے اس فاصلے کے درمیان میں اس فضا میں فضا کے بجائے خلا کہنا چاہیے. پہلے فضا آتی ہے فضا کے بعد پھر خلا. یہ تو خلا میں ہے. ہم نے کہا آپ بجا فرماتے ہوں گے جیسے کہ پہلے لوگ بھی بجائی فرماتے تھے, لیکن ہمارا جھگڑا نہ ان کے ساتھ تھا نہ تمہارے ساتھ. قرآن کریم میں حقائق کو مشاہدات کی بنیاد پر ذکر کیا گیا ہے. تم کہتے ہو زمین گھومتی ہے, آسمان یہ سورج کے ارد گرد, لیکن دیکھنے والوں کو تو یہی نظر آتا ہے کہ سورج طلوع ہوا سورج غروب ہوا. قرآن نے کسی کو ذکر کیا. اگر تمہاری تحقیقات کو تمہارے لفظوں میں اس وقت ذکر کرتا تو سب دنیا کہتے کہ پاگل ہو گئے. کیا کہتے ہیں وہ ذات جس نے گھمایا زمین کو ارد گرد سورج کی, اگر یہ بات کہی جاتی تو تمہاری عقل میں نہیں آتی. اور اسی طرح یہ ہم نے مزین کیا قریب کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ, یہ ستارے چاہے تم ان کو سیارے کہو یا ستارے کہو, ایک تو ان کا چمکنا رات کے وقت, یہ قدرت کی عجائبات میں سے. زمین میں چمکنے والی کون سی چیز تھی؟ اور لوگوں نے چاند پر جا کر کے دیکھا وہاں بھی خاک کے سوا کچھ نہیں ہے, مٹی کے سوا کچھ نہیں وہاں, اور مٹی بھی بہت ہی خاکستری قسم کی. لیکن تم دیکھتے ہو کہ چاند چمکتا ہے, اور جس طرح کے زمین والوں کو چاند چمکتا ہوا نظر آتا ہے, ایسے ہی چاند پر کوئی ہو تو اس کو زمین چمکتی ہوئی نظر آتی ہے. اسی طرح یہ جتنے کے ستارے نظر آتے ہیں یہ سارے کے سارے حقیقت میں سیارے ہیں, لیکن چمکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالی نے ان کو ایک تو مصابیح کے ساتھ ذکر کیا, یعنی چراغ, جیسے چراغوں کی روشنی ہوتی ہے وہ خود بھی چمکتے ہیں اور ان سے روشنی بھی حاصل ہوتی ہے. کبھی رات میں تم نے دیکھا ہوگا کہ بڑے ستارے کا سایہ سا نظر آتا ہے روشنی, یعنی جیسے دھوپ کا سایہ ہوتا ہے نا, ایسے ان کا یا چاند کا ہوتا ہے, وہ ذرا طاقتور ہوتا ہے, یہ بہت ہلکا پھلکا. رات کو جو روشنی نظر آتی ہے یہ ان ستاروں کی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ کہ ان سیاروں کو اللہ تعالی نے چمکنے والے بنایا ہے, دوسری یہ کہ فضا میں ہوں یا جہاں بھی ہوں, لیکن نظر ایسا آتا ہے کہ آسمان میں یہ نگینے جڑے ہوئے اور نہایت خوبصورت نظر آتا ہے. رات آسمان بہت خوبصورت نظر آتا ہے. تو یہاں اللہ تعالی نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جوڑ دیا ہم نے ان کے اندر, بلکہ یہ فرمایا کہ آسمان دنیا کو ان سیاروں کے ذریعے سے زینت بخش. اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے جیسے چھت ہے, چھت کے اندر قمقمے لگائے ہوئے ہیں, لٹک رہے ہیں, یہ فانوس. تو یہ سارے کے سارے فانوس چھت کے لیے زینت ہے. اب یہ نہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ چھت کے اندر جڑے ہوئے ہو.
www.
یہی مطلب ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا, اور ہم نے مزین کیا قریب کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ. ایک تو فائدہ ان کا یہ ذکر فرمایا کہ آسمان دنیا کے لیے زینت کا باعث, دوسرا فائدہ یہ ذکر فرمایا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ, اور ہم نے بنایا ان کو تیر، رجم کے معنی پتھر، جس کے ساتھ کسی کو مارا جاتا ہے، اور ہم نے بنایا ان کو تیر شیطانوں کے لیے. جیسا کہ آگے سورہ جن میں آئے گا، شیاطین آسمان کے قریب جا کر فرشتوں کی گفتگو سن لیتے تھے. فرشتوں کو جو حکم ہوا اس کی ان کی گفتگو سن لیتے، کہ آپس میں وہ فرشتے باتیں کر رہے ہیں، تو یہ سن کر کے جا کے اپنے حواریوں کو، اپنے چیلوں کو بتا دیتے تھے، جن کو کاہن کہتے ہیں، اور وہ اسی بنیاد پر علم غیب کا دعویٰ کرتے تھے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بات سچی سن کر کے 100 جھوٹ اس میں ملا لیتے تھے، جیسے ایک والد دودھ میں پانی ملا لیتے تھے، سارا دودھ بن جاتا ہے. ایک سچ سنا اس کے اندر 100 جھوٹ ملا لیے اور اس کو چلتا کر دیا. تو جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ان کو روک دیا گیا، اور جب کوئی شیطان سننے کے لیے جاتا ہے تو ستارہ ٹوٹ کر اس کے لگتا ہے. یہ جن کو ہم شہاب ثاقب کہتے ہیں، ان کو فرمایا کہ ہم نے بنایا ان کو تیر شیطانوں کے لیے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب بھڑکتی آگ کا. یہ تو یہاں کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب.
شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ.
خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق.
جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات.
یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر.
www.shahideislam.com